تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلے جمعہ میں زہد کا بیان شروع ہوا تھا اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ ایک مسلمان کو جن باطنی اخلاق اور اوصاف کی تحصیل ضروری ہے ان میں سے اہم ترین وصف اور خلق ہے زہد، جس کے معنی ہے دنیا سے بے رغبتی. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل میں اس طرح نہ بیٹھے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آ جائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے راستے میں رکاوٹ بن جائے. تو دل سے دنیا کی ایسی محبت کو نکالنا اور اس کی جگہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آخرت کی فکر دل میں بٹھانا، اس کا نام ہے زہد. اور اس کی تحصیل ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک دل میں دنیا کی محبت سمائی ہوئی ہوگی، اس وقت تک انسان کی دنیا اور آخرت سنور نہیں سکتی. قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دنیا کی طلب اور محبت کی مذمت سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ بات جو ہم نے شروع کیا ہے اس میں علامہ نووی رحمتہ اللہ علیہ نے بہت سی احادیث اس کے بارے میں روایت کی ہیں. تو پہلے آج کچھ وہ احادیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد ان کی کچھ تشریح آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا. ایک حدیث تو پچھلے جمعہ میں گزری تھی، دوسری حدیث یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدنیا حلوۃ خضرا وان اللہ تعالی مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دنیا میٹھی ہے اور سرسبز، یعنی خوشنما ہے، ایک انسان کو دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشات یہ بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہیں، میٹھی بھی ہے اور سرسبز بھی ہے، خوشنما بھی ہے اور بظاہر خوش ذائقہ بھی ہے. لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تمہاری آزمائش کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تم کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. فینظر کیف تعملون، تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو اس دنیا میں، کیا یہ دنیا کی یہ ظاہری خوبصورتی اور خوشنمائی تمہیں دھوکے میں ڈال دیتی ہے اور تم اسی کے پیچھے لگ جاتے ہو، یا اللہ اور اللہ کی پیدا کی ہوئی جنت اور آخرت کی زندگی اس کو یاد رکھتے ہو اور اس کے لیے کام کرتے ہو. چنانچہ پھر فرمایا کہ فاتقوا الدنیا، لہذا دنیا سے بچو، واتقوا النساء اور عورتوں سے بچو، یعنی مرد کے لیے عورت یہ بھی دنیا کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ اگر انسان جائز طریقے سے کو چھوڑ کر ناجائز طریقے سے کسی عورت سے لذت اندوز ہو، لذت اٹھائے، تو یہ دنیا کا دھوکہ ہے اور دنیا کا فریب ہے، اس سے بچو. پھر اگلی حدیث میں فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، حقیقی زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی، ہیچ در ہیچ، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی. پھر انہیں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتبع المیت ثلاثۃ، اہلہ و مالہ و عملہ، فیرجع اثنان و یبقى واحد، یرجع اہلہ و مالہ و یبقى عملہ. عجیب حدیث ارشاد فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا جنازہ جاتا ہے تو میت کے ساتھ قبرستان تک تین چیزیں جاتی ہیں، ایک تو اس کے گھر والے جاتے ہیں، عزیز رشتے دار جو جنازے کے پیچھے چل چل کر اس کو بالآخر قبرستان میں دفن کر کے آتے ہیں، اور دوسرا اس کا مال جاتا ہے، یعنی سارا مال تو پھر بھی گھر میں چھوڑ گیا لیکن کچھ نہ کچھ ساتھ جا رہا ہے، کفن ہے، کپڑا لپٹا ہوا ہے، چارپائی ہے، وہ ساتھ جا رہی ہے. تو قبرستان جانے میں ایک تو اس کے گھر والے ہیں، دوسرے اس کے مال کا کچھ حصہ ہے، اور تیسرا اس کا عمل ہے جو اس کے ساتھ جاتا ہے. تو فرمایا کہ قبر تک پہنچنے کے بعد دو چیزیں تو لوٹ آتی ہیں واپس، گھر والے بھی لوٹ آتے ہیں، اور جو مال گیا تھا یعنی چارپائی وغیرہ وہ بھی واپس آ جاتا ہے. اب جو آگے جانے والی چیز ہے وہ تنہا اس کا عمل ہے، وہ اس کے ساتھ جاتا ہے، باقی جو گھر والے تھے جن کو اپنا محبوب سمجھتا تھا، جن کو اپنا پیارا سمجھتا تھا، جن کے ساتھ محبتیں تھیں، جن کے ساتھ تعلقات تھے، جن کے بغیر گزارا نہیں تھا، جن کے بغیر ایک پل گزارنا مشکل معلوم ہوتا تھا، وہ بھی قبر کے کنارے چھوڑ کر چلے گئے. اور جو مال جس کے اوپر بڑا غرور تھا، بڑا ناز تھا کہ اتنا مال جمع کیا ہوا ہے، اتنے پیسے جمع کر رکھے ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے، وہ بھی سب چھوٹ گیا. اب جو چیز ساتھ جا رہی ہے وہ عمل ہے جو دنیا میں کیا تھا. اس کے سوا اور کوئی چیز ساتھ نہیں جانے والی. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت کسی مردے کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے عزیز رشتہ دار چلے جاتے ہیں, جانے لگتے ہیں, تو مردہ ان کے واپس جانے کے قدموں کی آواز سنتا ہے, اس کو وہ آواز سنائی جاتی ہے, یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو جن لوگوں کے اوپر تم بھروسہ کیے ہوئے تھے, جن کے ساتھ صبح شام تمہارے گزر رہے تھے, جن کی مدد پر, جن کی محبت پر تم نے بھروسہ کر رکھا تھا, وہ سب کے سب تمہیں اس قبر کے گڑھے میں اتارنے کے بعد چلے گئے. تو ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے مردہ, اور یہ مردے کو آواز جب سنائی جاتی ہے در حقیقت اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اور اس کے دل میں یہ بات پیدا کرنے کے لیے کہ جن پر اب تک بھروسہ کیا ہوا تھا حقیقت میں وہ ساتھ دینے والے نہیں. اس کے بعد معاملہ جو پیش آتا ہے وہ یہ کہ یہی سوال اور جواب قبر میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا کہ جو دنیا کی جو زندگی عطا کی گئی تھی اس میں تم نے کس طرح دن گزارے, اللہ کی حکم کے مطابق گزارے یا اس کے خلاف گزارے. تو گھر والے بھی ساتھ چھوڑ گئے, مال بھی ساتھ چھوڑ گیا, صرف ایک عمل تھا جو ساتھ جا رہا ہے, اور اگر عمل ساتھ ہے تو وہ قبر کا گڑھا جس کو دیکھ کر ایک زندہ آدمی کو وحشت معلوم ہوتی ہے, وہ قبر کا گڑھا اس عمل کے نور کی وجہ سے پھر منور ہو جاتا ہے, اس میں روشنی ہو جاتی ہے, اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر وہ قبر کا گڑھا نہیں رہتا, وہ جنت کی کھڑکی بن جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص جو نیک عمل والا ہے اس کے لیے اس سے کہا جاتا ہے کہ نم کنو مثل عروس لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ, کہ اس اب تمہارے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی گئی, جنت کی ہوائیں تمہارے پاس آئیں گی, اور اب اس طرح سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے کہ اس کا سب سے زیادہ محبوب اس کو آ کر بیدار کرتا ہے, اس سے پہلے کوئی بیدار نہیں کرتا, یہ الفاظ کہے جاتے ہیں. تو اگر عمل درست ہے اچھا ہے تو وہ قبر کا گڑھا در حقیقت ایک ابدی راحتوں کا پیش خیمہ بن جاتا ہے, وہ جنت کی کھڑکی بن جاتی ہے. خدا نہ کرے عمل خراب ہے تو پھر وہ جنت وہ دوزخ وہ قبر کا گڑھا وہ در حقیقت دوزخ کا گڑھا, اس کے اندر عذاب ہے, عذاب قبر سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے, قبر ہی کے اندر تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح حفاظت کرتا ہے. حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی کہ اللہ میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تو یہ حقیقت حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر وہ وقت آ گیا, جب وہ وقت آ گیا کہ قبر کے گڑھے میں لوگ رکھ کر چلے گئے, اس وقت تو یہ حقیقت واضح ہو ہی جائے گی کہ اپنا کوئی نہیں, نہ عزیز رشتہ دار اپنا, نہ مال اپنا, جانے والا والی چیز صاحب وہ صرف عمل تھی. اس وقت تو پتا چلے گا, لیکن اس وقت پتا چلنے کا فائدہ کچھ نہیں. اب اگر آدمی کو پتا چل بھی جائے اور وہ اپنے حالات کی اصلاح کرنا بھی چاہے تو وقت گزر چکا. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب وقت آ جاتا ہے تو پھر دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گا انسان. قرآن کریم نے فرمایا کہ بعض لوگ اپنے برے انجام کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ ایک مرتبہ مجھے پھر بھیج دیجیے دنیا میں, کہ وہاں جا کر خوب صدقے کروں گا اور بہت نیک عمل کروں گا, ایک مرتبہ مجھے واپس پھر بھیج دیجیے. لیکن باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو مؤخر نہیں کرتے. موت کا وقت آ جانے کے بعد کسی نبی کو, کسی ولی کو, کسی صحابی کو, کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کو جب وقت آ گیا تو مؤخر نہیں کیا. اس لیے اس وقت اس خیال کے آنے کا فائدہ کچھ نہیں. تو حضور نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کو پہلے سے باخبر کرتے ہیں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے یہ بات سوچ لو کہ یہ وقت آنے والا ہے جب سب چھوڑ کے چلے جائیں گے, سب چھوڑ کے چلے جائیں گے, اکیلے جاؤ گے, صرف ایک عمل تمہارا ساتھ ہو. شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں, شکریہ, شکریہ اے قبر تک پہنچانے آنے والوں شکریہ. اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. اصل منزل جو تھی جہاں کے لیے جہاں کی اصل فکر ہے اس میں کوئی ساتھ نہیں دے سکتا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج سے اس بات کا استحضار کر لو, اور اگر یہ استحضار کرو گے تو پھر نظر آئے گا کہ یہ ساری دنیا کے لذتیں منفعتیں, دنیا کے کاروبار اور دنیا کے خواہشات, یہ سب ہیچ در ہیچ نظر آئیں گی. اصل چیز وہ ہے جو آخرت کے لیے تیار کر لیا. پھر فرمایا انہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یؤتا بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے جس کی ساری زندگی نعمتوں میں گزری ہوگی اور جو سارے دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ جس کو نعمتیں میسر آئیں, پیسے سب سے زیادہ, رشتے دار, دوست, احباب, آل اولاد, نوکر چاکر, کوٹھی بنگلے اور دنیا کے اسباب عیش کی فراوانی سب کچھ میسر آئی اور دنیا کے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اس کو میسر آئی, ایسے شخص کو بلایا جائے گا. اب اندازہ کیجئے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی اور قیامت کے دن تک جتنے انسان پیدا ہوئے ان میں ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے گا ان اربوں انسانوں کے اندر سے جو سب سے زیادہ مالدار, سب سے زیادہ خوشحال, سب سے زیادہ خوشخرم رہا ہو دنیا کے اندر, اس کو بلائے گا اور کہا جائے گا کہ فیوس بہو پھر ناری سب غتن. تو بلا کر اس کو, کیونکہ اس نے اعمال خراب کیے ہوئے تھے اس واسطے اس کو جہنم کے اندر ایک غوطہ دیا جائے گا, بس ایک غوطہ. یعنی ملائکہ سے کہا جائے گا کہ اس کو ایک غوطہ جہنم میں دلا کر لے آؤ, یعنی ایک لمحے کے اندر اس کو جہنم میں ڈالا اور نکال لیا. اس طرح غوطہ دے کر نکال کر لایا جائے گا. ثم یقال, پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ یبن آدم ہل رأیت خیرا قط, کہ آدم کے بیٹے کیا تم نے کبھی کوئی راحت, کوئی اچھائی دیکھی, کوئی آرام, کوئی عیش تم نے دیکھا؟ ہل مر ربی کا نعیم قط, کیا تمہارے اوپر کبھی کوئی نعمت گزری, مال, دولت, عیش, آرام کچھ ملا؟ فیقول اللہ واللہ یا رب, تو کہے گا کہ اے پروردگار خدا کی قسم میں نے کبھی کسی راحت, کسی نعمت کی شکل تک نہیں دیکھی. وہ ساری عمر جو دنیا میں گزاری تھی نعمتوں میں, راحتوں میں, مال میں, دولت میں, عیش میں, آرام میں, وہ ایک غوطہ جو جہنم میں دیا گیا اس ایک غوطے سے وہ ساری نعمتیں اور راحتیں بھول جائے گا. وہ ایک غوطے میں اتنی تکلیف, اتنی اذیت, اتنا عذاب, اتنی پریشانی ہوگی کہ ساری عمر کی نعمتیں بھول جائے. پھر فرمایا کہ یوتا بھی اشد الناس بؤسا فی الدنیا من اہل الجنہ. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایسے شخص کو بلاؤ جو دنیا میں سب سے زیادہ تنگدستی کا, پریشانی کا, فقر و فاقے کا شکار رہا. سب سے دنیا بندہ میں لگائیے اربوں انسان جو دنیا میں پیدا ہوئے ابتدائی آخرینی سے لے کر قیامت تک, ان سب میں سے ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے گا کہ اس کو ہوگا مسلمان جنتی, لیکن اس کو بلایا جائے گا کہ وہ دنیا اس نے گزاری اس طرح کہ اس نے گویا کبھی کوئی راحت کی شکل نہیں دیکھی تھی, ساری عمر فقر و فاقے میں گزری, اس کو بلایا جائے گا. اور فیصبہ صبغتن فی الجنہ, اور اس کو جنت میں غوطہ دیا جائے گا کہ ایک مرتبہ ذرا سا جنت میں سے گزار کر اس کو لے آؤ. فیقال لہ, اور اس سے پوچھا جائے گا کہ یبن آدم ہل رأیت بؤسا قط, کہ آدم کے بیٹے کیا کبھی تم نے کوئی فقر و فاقہ دیکھا, ہل مر ربک شدت قط, کیا تمہارے اوپر کبھی کوئی سختی گزری, کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی سختی، فیقول لا واللہ، تو وہ کہے گا کہ پروردگار خدا کی قسم میرے اوپر تو کبھی کوئی سختی نہیں گزری، ما مر ربی بؤس قط، کبھی میرے اوپر فقر و فاقہ نہیں گزرا اور نہ کبھی میں نے کوئی سختی دی. وہ ساری زندگی جو سختیوں میں، مصائب و آرام میں، پریشانیوں میں گزاری تھی، وہ ایک جنت کا کی ایک ذرا سی ہوا کھانے کے بعد وہ سب بھول جائے. یہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس، یہ کسی کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے. اور بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائیو یہ سمجھ لو کہ یہ دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں اتنی بے حقیقت، اتنی ناپائیدار، اتنی ہیج درہیج ہیں کہ ساری عمر کی لذتیں ایک لمحے کی جہنم کی تکلیف کے آگے انسان بھول جاتا ہے، بھول جائے گا، اور ساری عمر کی تکلیفیں اور مصائب و آلام جنت کے ایک لمحے کا کو آزمانے کے بعد وہ بھول جائے گا. اتنی بے حقیقت چیز ہے، جس کے خاطر تم دن رات دوڑ دھوپ میں ہو، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، ہر وقت دل و دماغ پر یہی فکر مسلط ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ دنیا کما لوں، کس طرح پیسے جوڑ لوں، کس طرح مکان بنا لوں، کس طرح اسباب عیش فراہم کر لوں، دن رات اسی کی دوڑ دھوپ ہے، اسی کی فکر ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو کہ ذرا سوچ لو کہ کس چیز کی طرف میں لگے ہوئے ہو اور اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں اور تکلیفیں بھولے ہوئے. اسی کا نام زہد ہے کہ انسان دنیا کی حقیقت کو پہچان لے اور دنیا کے ساتھ وہی معاملہ کرے جس کی وہ مستحق ہے، اور آخرت کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کی وہ مستحق ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا، حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مد دنیا فی الآخرت الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یبصر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے. سمندر نا پیدا کنار سمندر بہ رہا ہے، موجیں اٹھ رہی ہیں، اس میں اپنی انگلی ڈالو اور انگلی ڈال کے نکال لو، تو اس انگلی پر جتنا پانی لگا ہوا ہوگا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں. کہ آخرت اگر سمندر ہے تو دنیا اس کے مقابلے میں انگلی پر لگا ہوا پانی بھی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سمندر کے مقابلے میں آخر پانی اگر لگایا جائے گا پھر بھی سمندر متناہی ہے، غیر متناہی نہیں ہے. اور آخرت کی نعمت ہے غیر متناہی، لا پانی، کبھی ختم نہ ہونے والی، اس لیے وہ نسبت بھی نہیں ہے. لیکن سمجھانے کے لیے فرما دیا کہ ایسا ہے جیسے کہ انگلی دبونے سے پانی لگ جاتا ہے، بس اتنی دنیا اور اتنی آخر. اب یہ عجیب قصہ ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک اس انگلی پر لگے ہوئے پانی کی فکر میں تو ہے اور اس سمندر کو بھولا ہوا ہے جس سمندر کے ساتھ واسطہ پیش آنا ہے مرنے کے بعد. اور خدا جانے کب پیش آ جائے، آج پیش آ جائے، کل پیش آ جائے، پرسوں پیش آ جائے، کسی وقت کسی کی گارنٹی نہیں، ہر لمحے پیش آ سکتا ہے. وہ سابقہ اس کو بھولا ہوا ہے اور اس انگلی پہ لگے ہوئے پانی کی فکر میں ہے. اسی لیے آتے ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام اس غفلت کے پردے کو اٹھانے کے لیے، کہ یہ غفلت کا حجاب جو پڑا ہوا ہے آنکھوں پر اور اس کے نتیجے میں دن رات دوڑ دھوپ اس انگلی کے لگے ہوئے پانی کے اوپر لگی ہوئی ہے، اس سے کسی طرح ہٹائیں اور اس سمندر کی طرف متوجہ کریں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث کسی مرتبہ سنائی تھی میں نے آپ کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار پر سے گزرے، مرزا بسوخ و ناسخ کا نفتائی، دونوں طرف آپ کے لوگ چل رہے تھے. فمرہ بجدین اسد کا میت، تو آپ ایک بکری کے مردار بچے کے پاس سے گزرے، بکری کا بچہ تھا اور بکری کا بچہ بھی کیسا اسد، کیا کہنا چاہیے، کنکٹا، کان اس کے نہیں تھے، کٹے ہوئے تھے اور مردار تھا، وہ پڑا ہوا تھا. فتناولہ فأخذ بأذنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردار بکری کے بچے کو کان کی جگہ سے پکڑ لیا، اور پھر فرمایا کہ ایکم یحب ان یکون ھذا لہ بدرہم، بتاؤ بھائی کون ہے تم میں سے جو اس مردار بکری کے بچے کو ایک درہم میں خرید لے، ایک درہم میں خریدنے کو کون تیار ہے؟ فقالوا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ما نحب انہ لنا بشیء، کہ ہمیں تو ایک درہم تو کھجا، کچھ بھی دے کر ایک پائی دے کر بھی ہم لینے کو تیار نہیں، وما نستوی، اس کو لے کے کیا کریں گے اس مردار بکری؟ تو آپ آرتھر فرمایا کہ اب تو ہبونا آنا ہوں لکھوں، تو آپ نے پوچھا تھا چلو پیسے نہ صحیح، کیا ویسے ہی اگر مفت دے دے کوئی تمہیں لینے کو تیار ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ واللہ لو کان حیاً کان عیباً انہ اسد، یا اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو بھی یہ عیبدار تھا، کنکٹا ہے، اس کا کان نہیں ہے، کان چھوٹے ہیں، تو کہیں پر ہوا مسجد، جب زندہ میں کوئی لینے کو تیار نہ ہوتا تو مردار کو کون لے گا؟ فقال، تو اس موقع پر سرکار رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فواللہ لدنیا احون علی اللہ من ھذا علی، فرمایا کہ جتنی بے حقیقت اور ذلیل چیز یہ مردار بکری کی لاش ہے اس سے زیادہ بے حقیقت چیز اللہ کے نزدیک یہ دنیا ہے جو تمہارے سامنے ہے، اس مردار بکری کے بچے کو تو مفت میں لینے کو تیار نہیں، اور وہ دنیا جو اس سے زیادہ بے حقیقت، اس سے زیادہ ذلیل، اس سے رہار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اس کے پیچھے دن رات پڑے ہوئے. یہ تھی تعلیم و تربیت نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کو جگہ جگہ قدم قدم پر اس دنیا کی بے ثباتی بے حقیقتی بتانے کے لیے قدم قدم پر ایسی باتیں آپ ارشاد فرما دیتے ہیں. اور سنیے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کنت مع امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حرۃ بالمدینہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی درویش صحابی، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں گزر رہا تھا، مدینہ منورہ کے حرے، ایک حرے تھے، یہ حرے یہ کالے پتھر والی زمین ہوتی ہے جس کے اوپر بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، پتھریلی زمین، جن حضرات کو موقع ملا ہے مدینہ منورہ حاضری کا دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ وہاں پر کالے کالے پتھروں کی زمین ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال، جنوب، ہر طرف. تو فرماتے ہیں کہ اس پر سے میں گزر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فاستقبلنا احد، تو ہمارے سامنے احد پہاڑ آ گیا، یعنی سامنے احد پہاڑ نظر آنے لگا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو ذر، یا ابا ذر، آواز دی، اے ابو ذر، کل تو لبیک یا رسول اللہ. تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا بات. فقال، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یسرنی ان عندی مثل احد ھذا ذهبا تمضی علی ثلاثۃ ایام و عندی منہ دینار الا شیء ارسله لدی. فرمایا کہ اے ابو ذر، یہ جو تمہیں احد کا پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے، اگر میں سارا یہ پہاڑ سونے کا بنا کر مجھے دے دیا جائے، یہ پہاڑ سارے کا سارا سونے کا پہاڑ بنا کر مجھے دے دیا جائے، تو بھی مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تین دن میرے اوپر اس حالت میں گزرے کہ ان میں سے ایک دینار میرے پاس باقی رہے. ہاں اگر کسی کا قرضہ ہے میرے اوپر تو قرضہ اتارنے کے لیے جو کچھ میں رکھ لوں وہ رکھ لوں، لیکن باقی کوئی ایک دینار بھی اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ الا اقول بھی فی عباد اللہ یہاں کدا وہاں کدا وہاں کرا، اگر مل بھی جائے تو میں مٹھیاں بھر بھر کے اس طرح لوگوں میں دوں، اس طرح لوگوں میں دوں، اس طرح لوگوں میں دوں، سارا احد کا پہاڑ بھی اگر مل کر مجھے مل جائے. اور اس نے فرمایا کہ ان الاکثرین هم الاقلون یوم القیامہ الا من قال بالمال ھکذا وھکذا وھکذا. فرمایا کہ یاد رکھو، جو یہاں دنیا میں جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے دولت مند، جن کے پاس دنیا میں دولت بہت زیادہ ہے، وہ قیامت کے دن بڑے کم نصیب ہوں گے. جتنا دولت زیادہ ہے قیامت کے دن
اس کے حساب سے. یاد رکھو جو یہاں دنیا میں جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے, بڑے بڑے مالدار, بڑے بڑے سرمایہ دار, بڑے بڑے دولت مند, جن کے پاس دنیا میں دولت بہت زیادہ ہے, وہ قیامت کے دن بڑے کم نصیب ہوں گے. جتنا دولت زیادہ ہے قیامت کے دن اس کے حساب سے ان کا حصہ آخرت کی نعمتوں میں دوسروں کے مقابلے میں کم ہوگا. الا من قال هكذا, سوائے ان دولت مندوں کے جو اپنی دولت کو اس طرح خرچ کریں, اس طرح خرچ کریں, اس طرح خرچ کریں, یعنی مٹھیاں بھر بھر کے اللہ کے راستے میں خیرات کریں, تو جو ایسا کریں وہ تو محفوظ رہ جائیں گے, لیکن جو ایسا نہیں کرتے تو جتنی دولت زیادہ اتنا ہی نصیب آخرت کا حصہ کم ملے گا. اللہ, اور فرمایا وقلیل اما, اور ایسے دولت مند جن کے پاس دولت زیادہ ہے اور وہ اس طرح اللہ کے راستے میں خیرات کر کے اپنا حصہ پھر بڑھا لیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے, زیادہ نہیں, ایسے لوگ بہت کم ہے. وقلیل اما, یہ بات ارشاد فرمائی. پھر حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا اپنی جگہ ٹھہرو, میں ابھی آتا ہوں. ساتھ جا رہے تھے نا, تو فرمایا کہ ذرا ٹھہرو, میں ابھی آتا ہوں. تو اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں کہیں تشریف لے گئے, مجھے پتا نہیں چلا کہاں گئے, حتی توارا, جہاں تک کہ آپ نظروں سے اوجھل ہو. اس کے بعد مجھے کوئی آواز سنائی دی, اس آواز کے نتیجے میں مجھے خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا ہو اور اس کی یہ آواز ہو. تو میں نے ان کے پاس, آپ کے پاس جانے کا ارادہ کیا, لیکن مجھے یاد آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی جگہ سے مت ہلنا. یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, یہ فرما کر گئے تھے کہ یہ ٹھہرے رہنا, ہلنا مت. تو بعد میں آواز آئی, کچھ خطرہ بھی ہوا کہ کہیں حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے, لیکن حضور کا ارشاد یاد آ گیا کہ یہ فرمایا تھا کہ یہیں ٹھہرے رہنا, کہیں جانا مت, اس لیے میں وہاں پر بیٹھا رہا. یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ, میں نے ایک آواز سنی تھی جس سے مجھے خطرہ ہونے لگا آپ کے اوپر, تو آپ نے فرمایا کیا تم نے وہ آواز سنی تھی؟ میں نے کہا کہ جی ہاں میں نے وہ آواز سنی تھی. تو فرمایا کہ وہ آواز در حقیقت حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. حضرت جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. یہ خوشخبری سنائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ, آپ کی امت میں سے جو شخص بھی اس حالت میں مر جائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو, یعنی کفر کا کوئی کلمہ, کفر کی کوئی بات نہ کی ہو, تو وہ ضرور جنت میں جائے گا. یہ خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام, کہ جو شخص بھی توحید کی حالت میں مر گیا, توحید پر ایمان رکھتے ہوئے اس دنیا سے گزر گیا, وہ ضرور جنت میں جائے گا. یعنی معنی یہ ہے کہ آخر میں کسی نہ کسی وقت ضرور جائے گا. اگر برے اعمال کیے ہیں تو برے اعمال کی سزا پا لے گا, پا کر چلا جائے گا, لیکن جائے گا ضرور جنت میں آخر میں. قلت وان زنا وان سرق, حضرت ابوذر پوچھتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ رسول اللہ, کیا اگرچہ اس شخص نے جو توحید پر مرا, اگرچہ اس نے زنا کیا ہو, اس نے چوری کی ہو, تب بھی؟ آپ نے فرمایا وان زنا وان سرق, کہ چاہے زنا کیا ہو چاہے چوری کی ہو, مطلب یہ کہ چاہے گناہوں کا ارتکاب کیا ہو, لیکن آخر میں اگر ایمان ہے دل میں تو آخر میں کسی نہ کسی وقت انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائے. ہاں, بدعمالیاں جو کی, گناہ اور معصیتوں کا جو ارتکاب کیا, اس کی سزا پہلے پائے گا, پہلے جہنم میں جائے گا, وہاں اس کو جہنم کے اندر رکھا جائے گا اس گناہوں کی سزا دینے کے لیے. اگر بدکاری کی تھی, چوری کی تھی, ڈاکے ڈالے تھے, اور معصیتوں کا ارتکاب کیا تھا, غیبت کی تھی, جھوٹ بولا تھا, رشوت لی تھی, سود کھایا تھا, تو ان سب گناہوں کی سزا دی جائے گی جہنم میں پہلے, لیکن ایمان کی بدولت انشاءاللہ کسی نہ کسی وقت جنت کے اندر پہنچ جائے گا. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ چلو بھائی خوشخبری ملی گئی جنت میں آخر اس میں جانے کی, کہ آخر میں تو جانے ہی ہے, ہے وہاں پر, لہذا اگر یہ خوشخبری مل گئی تو اور گناہ کرتے جاؤ تو کوئی حرج نہیں. ابھی حدیث سن کر آئے کہ ایک غوطہ دے دیا گیا جہنم میں, تو ایک غوطے نے کیا حشر کیا کہ ساری دنیا ہیچ معلوم ہونے لگی, ساری دنیا کی خوشیاں غارت ہو گئیں اور معلوم ہوا کہ کچھ بھی نعمت دنیا کے اندر نہیں اٹھائی تھی. تو کس کو سہار ہے کہ ایک غوطہ بھی دیے, وہ غوطے کی بھی برداشت کر لے جہنم. اس لیے یہ حدیث ہم لوگوں کو گناہ پر جری نہ کرے کہ گناہ کی جرت پیدا ہو جائے کہ صاحب آخر میں تو جانیں گے, جنت میں مومن ہے آخر میں جائیں گے, لہذا کرتے جاؤ گناہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تھوڑی دیر کے لیے جانا بھی جہنم کے اندر کتنی بڑی عذاب کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا, اور کندھوں پر ہاتھ رکھ کر, یعنی کندھے پر ہاتھ رکھنا یہ بڑی شفقت, بڑی محبت, بڑے پیار کا انداز ہے. کندھوں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل. فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ اجنبی ہو یا کسی راستے کے راہی ہو, مسافر. جیسے مسافر ہوتا ہے کہ مسافر اگر سفر کے دوران کہیں ٹھہرا ہوا ہے کسی منزل پر, تو یہ نہیں کرتا کہ اس منزل ہی کی فکر میں لگ جائے اور جس مقصد کے لیے سفر کیا تھا وہ مقصد بھول جائے. فرض کرو کہ ایک یہاں سے گئے لاہور کسی کام کے لیے, تو کوئی آدمی لاہور جا کر وہ جو کام کے لیے آیا تھا وہ تو بھول بھال گیا, اور اس فکر میں ہے کہ یہیں پر اپنا مکان بنا لوں, یہیں پر ایش و آرام کے سارے اسباب اکٹھے کر لوں, تو اس سے زیادہ احمق کون ہوگا؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو, مثال دی ہے انہوں نے کہ ایک جہاز جا رہا تھا اور اس جہاز کے اندر اوپر سارا مسافروں سے بھرا ہوا تھا. جہاز کے کپتان نے, یعنی پانی کے جہاز کے کپتان نے جاتے جاتے ایک جزیرے کے اوپر جہاز روک دیا کہ یہاں سے کچھ راشن واشن لیں گے, اس کی غرض سے روک دیا گیا. اور لوگوں سے کہہ دیا بھائی چونکہ یہاں 8-10 گھنٹے ٹھہرنا ہے اس جزیرے پر, لہذا اگر کوئی جزیرے میں جانا چاہے تو چلا جائے, ہماری طرف سے اجازت ہے. تو لوگ اتر کے اپنے جزیرے کے شہر کو نکل گئے. جزیرہ بڑا شاندار, خوشنما, عالی شان مناظر, قدرتی مناظر, حسن و جمال بکھرا ہوا چاروں طرف. اب لوگ اس میں بڑے محظوظ ہوئے 8-10 گھنٹے, یہاں تک کہ جہاز کے جانے کا وقت آنے لگا. تو کچھ لوگوں نے کہا بھائی جہاز جانے والا ہے, چلو ہم سب واپس چلو. کچھ نے کہا کہ نہیں صاحب, یہ جزیرہ تو بڑا خوبصورت ہے, بڑا خوشنما ہے, اس میں تو ذرا ہم تھوڑی دیر اور ٹھہریں گے اور مزے اس کے لوٹیں گے. انہوں نے بہت سمجھایا, نہیں مانے. وہ کچھ لوگ تو جلدی سے آ گئے, وہ آئے تو جہاز کے اندر ان کو اعلیٰ درجے کی سیٹیں مل گئیں, بہت اچھی آرام دہ جگہ ملی, ہوادار جگہ ملی, اور اطمینان سے آگے کا سفر انہوں نے طے کر لیا. دوسرے لوگ جو تھے وہ کچھ اور اپنا گھومتے پھرتے رہے وہاں پر, لیکن آخر ان کو بھی خیال آ گیا کہ بھائی جہاز کہیں نہ نکل جائے, تو پھر دوڑے اور دوڑ کر پہنچے تو معلوم ہوا کہ صاحب جو اچھی اچھی جگہ تھی جہاز کی وہ تو سب لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے, ان کو خراب قسم کی گھٹی ہوئی جگہ مل گئی, اس میں جا کے بیٹھ گئے, لیکن کم از کم جہاز میں سوار ہو گئے. ایک تیسری مخلوق وہ تھی, اس نے کہا بھائی یہ جزیرہ بڑا شاندار ہے, یہ جہاز کے اندر جو ہم بیٹھے ہیں, یہ جہاز کے اندر تو اتنا مزہ آ نہیں رہا تھا, اس جزیرے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے, لہذا وہ وہیں پر رک گئے جزیرے کے اندر, اور اتنے اس میں بدمست ہوئے کہ جہاز روانہ ہو اور جہاز کے اندر سوار نہ ہو سکے. اب یہاں تک کہ دن کے وقت میں تو جزیرہ بڑا خوشنما لگ رہا تھا, بڑے مناظر اس کے حسین معلوم ہو رہے تھے, یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا, رات آ گئی, تو رات میں وہی جزیرہ اتنا بھیانک بن گیا, اتنا خوفناک بن گیا کہ اس میں ایک لمحہ گزارنا مشکل, کہیں درندوں کا خوف, کہیں جانوروں کا خوف. اس حالت میں اب بتاؤ کہ وہ قوم کہ جو اس جزیرے کے حسن و جمال میں اتنی محو ہو گئی کہ جو جہاز جا رہا تھا اس کو چھوڑ دیا, وہ کتنی احمق اور بے وقوف ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی مثال اسی جزیرے کی، اور اس جزیرے کے اندر دل لگا کر بیٹھ جانا اور اس کی خوشنمائیوں پر فریفتہ ہو جانا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس قوم نے، وہ قوم فریفتہ ہو گئی اس جزیرے پر، ساری دنیا اس کو بیوقوف احمق سمجھے گی، ایسے ہی وہ بھی احمق ہے۔ تو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی دنیا کا انک غریب، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ مسافر رہتا، جیسے کہ ایک اجنبی آدمی رہتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ ہے سفر کی ایک منزل، یہ سفر کی ایک منزل ہے، خدا جانے اصل وطن کا وقت کب آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو فرمایا کہ اب دنیا دار من لا دار لہ و لہ یجمع من لا عقل لہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس کے لیے جمع کرتا ہے وہ جس کے پاس عقل نہ ہو۔ یہ ہے ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا گھر ہے اس کا جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ دنیا کو تم اپنا گھر سمجھتے ہو، گھر سمجھتے ہو اپنا، ارے بھائی گھر کسی آدمی کا کیا ہوتا ہے؟ گھر وہ ہوتا ہے جس کے اوپر انسان کو مکمل اقتدار ہو، اس کے قابو میں ہو، اس کی ملکیت میں ہو، جتنا چاہے اس میں رہے۔ اپنا گھر اسی کو کہتے ہیں کہ نہیں، کہ جس جو انسان کی اپنی ملکیت میں ہو، اپنے قابو میں ہو، اپنے اقتدار میں ہو، اور کوئی اس میں داخل ہونے سے اس کو روکنے والا نہ ہو، وہ اپنا گھر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں جا کے نہیں کہہ سکتے میرا گھر ہے، اس کے اوپر وہ اقتدار حاصل نہیں۔ اپنا گھر اس کو کہتے ہیں جس پر انسان کا اپنا اقتدار۔ لیکن ذرا سوچو کہ کیسا اقتدار ہے اپنے گھر کے اوپر، کہ جس دن یہ آنکھ بند ہوئی وہ سب گھر والے اٹھا کر تمہیں ایک گڑھے میں پھینک کے آ جائیں گے، اس گھر سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، کسی وقت بھی وہ گھر تم سے چھن جائے، کسی وقت بھی یہ دولت یہ مال تم سے چھن جائے۔ تو جس چیز کے اوپر اتنا اقتدار بھی نہ ہو اس کو اپنا گھر کیسا سمجھے؟ فرمایا کہ یہ اس شخص کا گھر ہے جس کا وہ گھر نہیں، یعنی آخرت کا گھر جس کو ملنے والا نہیں، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کے اوپر ہمیشہ قابو ہے، ہمیشہ اقتدار ہے، وہ کبھی ہاتھ سے نکلنے والا نہیں۔ وہ گھر جس کا نہ ہو وہ اب اس دنیا کو اپنا گھر بناتا ہے۔ وَلَهُ يَجْمَعُ مَن لَّا عَقْلَ لَهُ، اور اس کے لیے جمع کرتا ہے مال و دولت وہ شخص جس کو عقل نہ ہو، وہ گھر۔ بتلانا ان ساری احادیث سے درحقیقت یہ مقصود ہے کہ اس دنیا میں رہو ضرور، جیسا میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ میں رہے بغیر گزارا نہیں، لیکن اس کی حقیقت سمجھ کر رہا، اس کو اپنے سر پر سوار نہ کرو، اس کو اپنے سوچ کے اوپر حاوی نہ ہونے دو۔ یہ سمجھ لو کہ یہ وقت یہ ایک منزل ہے راستے کی، جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن اصل فکر آخرت کی ہو، یہ نہ ہو کہ صبح سے لے کے شام تک بس اسی کی دھن ہے، اسی کا دھیان ہے، اسی کی فکر ہے، اسی کی سوچ ہے۔ یہ ہے درحقیقت مسلمان کا کام، یہ نہیں، مسلمان کا کام یہ ہے کہ بقدر ضرورت دنیا کو اختیار کرے اور زیادہ فکر آخرت کی کرے۔ یہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے۔ اللہ، یاد رکھیے کہ اس کی علامت کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا دنیا کی محبت دل میں ہے یا نہیں۔ دنیا ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن دنیا کی محبت دل میں ہونا، جیسے پچھلی بار عرض کیا تھا، وہ ہے بری بات جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں۔ علامت اس کی یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ صبح سے لے کے شام تک تمہاری فکر اور سوچ کیا رہتی ہے؟ کیا یہ رہتی ہے کہ زیادہ پیسے کہاں سے کما لوں، کس طرح جمع کر لوں، کیا کر لوں، یا کچھ خیال اس کا بھی آتا ہے کہ مرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا؟ اگر خیال اس کا بھی آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ الحمدللہ دنیا کی وہ محبت جس کی مذمت وارد ہوئی ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں اگر صبح سے لے کے شام تک دل و دماغ پر یہی چھایا ہوا ہے کہ کس طرح دنیا جمع کر لوں، تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ تنگ نظر ہے انسان اور آخرت کو بھولے ہوئے دنیا کی محبت اس کے دل میں بیٹھے ہوئے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے گلستہ میں، کہ میں ایک مرتبہ سفر کے دوران جا رہا تھا تو ایک تاجر کے گھر میں قیام ہو گیا رات کو, وہاں جا کے ٹھہر گیا. شیخ صاحب بڑے دلچسپ آدمی, وہ اس کے گھر میں ٹھہر گئے تاجر کے گھر میں. تو بعد میں وہ قصہ سناتے ہیں کہ اس تاجر نے ساری رات میرا ناک میں دم کر دیے رکھا, ساری رات میرا دماغ چاٹا کہ اپنے ساری تجارت کے قصے مجھے سنا رہا کہ دیکھو میری فلاں جگہ یہ تجارت ہے, فلاں ہندوستان میں یہ ہے, خراسان میں یہ ہے, فلاں جگہ یہ دکان ہے, فلاں جگہ میں یہ برآمد کرتا ہوں, فلاں جگہ سے یہ برآمد کرتا ہوں. لیکن ساری رات میرا دماغ کھاتا رہا اپنے ساری تجارت کے قصے سناتے سناتے, یہاں تک کہ جب بہت سارا کچھ سنا چکا تو کہنے لگا کہ بس اب ایک اور ساری میری آرزوئیں پوری ہو گئی, تجارت میری بڑی پروان چڑھ گئی, البتہ اب ایک سفر کرنے کا ارادہ ہے, میرے لیے دعا کر دیجئے کہ وہ سفر میرا کامیاب ہو جائے, تو اس کے بعد بس پھر قناعت کی زندگی اختیار کر لوں گا اور اپنی دکان پہ بیٹھ کے زندگی گزار دوں گا. میں کہا بھائی کیا ہے, کیسا سفر ہے؟ کہ صاحب میرا ارادہ یہ ہے کہ یہاں سے فلاں نے کہا چین جاؤں گا اور فلاں سامان لے کے جاؤں گا, وہاں سے چین سے وہ وہاں سے چینی کا شیشہ لے کر آؤں گا, معلوم ہوتا ہے کہ وہاں روم کے اندر بہت اعلیٰ درجے کا بکتا ہے, تو وہاں جاؤں گا, وہاں سے فلاں چیز لوں گا, اسکندریا جاؤں گا, وہاں اس کی قیمت بہت زیادہ لگے گی, وہاں سے قالین لوں گا اور جا کے ہندوستان میں بیچوں گا, اور وہاں سے گلاس لوں گا اور حلب میں لے جا کے فروخت کروں گا, اور حلب سے ساری دنیا کا ایک اس نے منصوبہ بنا دیا کہ یہ ایک منصوبہ میرے دل میں ہے, دعا کر دو کہ یہ کسی طرح پورا ہو جائے, تو اس کے بعد ساری عمر جو ہے قناعت سے اپنی دکان پہ گزار دوں گا, یعنی اس وقت بھی دکان ہی پہ گزارے گا سارا کچھ کرنے کے بعد. تو یہ سیمان شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سب سنا تو میں نے اس سے کہا کہ آشنی دستی کے در سہرائے غور, آشنی دستی کے در سہرائے غور, رخت سالارے فتادہ از طور, گفت چشمے تنگ دنیا دار را, یا قناعت پر کنب یا خاکے گور. فرمایا کہ میں نے اس کے بعد سن کے کہا کہ تم نے یہ قصہ سنا ہے کہ غور کے سہرا میں ایک بہت بڑے سوداگر کا سامان اس کے خچر سے گرا ہوا پڑا تھا, سامان سہرا میں گرا ہوا پڑا, خچر مرا ہوا پڑا اور خود سالار بھی مرا ہوا پڑا, تو وہ سامان زبان حال سے یوں کہہ رہا تھا کہ گفت چشمے تنگ دنیا دار را, دنیا دار کی تنگ نگاہ کو سوائے یا تو قناعت پر کر سکتی ہے یا قبر کی مٹی پر کر سکتی ہے, یا قبر کی مٹی سے یا آنکھ بھرے گی اور یا پھر قناعت سے بھرے گی, تیسرا کوئی اور راستہ اس کو بھرنے کا نہیں. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب دنیا انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے تو اس کے سوا کوئی اور چیز کا خیال نہیں آتا, یہ ہے حب دنیا جس سے بنا کیا گیا. یہ حب نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ مال دے دے اپنی رحمت سے, اپنی نعمت سے, اس کے ساتھ دل اٹکا ہوا نہ ہو, وہ مال اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی میں رکاوٹ نہ بنے, وہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے میں صرف ہو, اس کے ذریعے انسان جنت کمائے, تو پھر وہ دنیا نہیں ہے, وہ مال بھی آخرت ہے, وہ مال بھی آخرت کا سامان. لیکن اگر اس کے ذریعے آخرت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تو وہ ہے حب دنیا جس سے روکا گیا. یہ ہے خلاصہ بھائی, اور جیسا پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا راستہ پیدا کرنے کا کہ یہ حب دنیا دل سے نکلے, آخرت کی فکر پیدا ہو, یہ ہے کہ تھوڑا وقت نکال کے اس بات کا مراقبہ کرے. یہ دن رات ہم جو غفلت میں مبتلا ہے, مرنے سے غافل, اللہ کے سامنے پیش ہونے سے غافل, حساب و کتاب سے غافل, جزا و سزا سے غافل, آخرت سے غافل, یہ اس وجہ سے کہ اس کا خیال کبھی کرتے ہی, تھوڑا سا وقت نکال کے آدمی مراقبہ کیا کرے کہ ایک دن مروں گا اور اس کے اندر کیا حال ہوگا, کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی, کیا سوال جواب ہوں گے, کیا جواب مجھے دینا ہوگا, ان باتوں کا استحضار پیدا کرے, روزانہ کرے. حضرت تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی روزانہ مراقبہ کیا کرے تو چند ہی ہفتوں میں انشاءاللہ محسوس کرے گا کہ دنیا کی محبت دل سے نکل رہی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, دعا فرما لیجیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرو, یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرو, یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرو, یا رحم الرحمین ہر طرح کی معافیتوں سے گناہوں سے ہماری ہمارے اعزاء احباب متعلقین کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے دنیا کی محبت کو ہمارے قلوب سے نکال دیجیے. یا اللہ اپنی محبت کو ہر محبت پر غالب فرما دیجیے. اپنے تعلق کو ہر تعلق پر غالب فرما دیجیے. یا رحم الرحمین اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنی رحمت سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنی مغفرت کاملہ عطا فرمائیے. یا اللہ اپنی رضا کاملہ عطا فرمائیے. یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے آفتوں اور صالحات سے ہماری ہمارے گھر والوں اعزاء احباب سب کی حفاظت فرمائیے. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين امين.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسی ٹور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.